الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ایک حدیث کا بیان چل رہا ہے کئی ہفتوں سے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اگر کسی آدمی کو حاصل ہو جائیں تو اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. ایک یہ کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دنیا کی ہر اور ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ کسی انسان سے کوئی شخص محبت کرے تو خالص اللہ ہی کے لیے کرے، اور تیسرے یہ کہ کفر کی طرف دوبارہ لوٹنا اس کو اتنا ناگوار ہو جائے جیسے کہ انسان کو آگ میں پھینک دیا جانا ناگوار ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہر صاحب ایمان کو کفر سے تو الحمدللہ نفرت ایسی ہی ہوتی ہے کہ کفر کی طرف جانا انسان کو ایسا ہی ناگوار ہوتا ہے جیسے کہ آگ میں ڈال دیا جائے. کوئی صاحب ایمان بھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. تو یہ تیسری بات تو الحمدللہ تقریباً ہر صاحب ایمان کو حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر استقامت عطا فرمائے. پہلی دو باتیں جو ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر ماں سوا کی محبت سے زیادہ ہو جائے، اس کی کچھ تفصیل چل رہی ہے کئی ہفتوں سے، اور اس کے جو تقاضے ہیں اور اس کے جو آثار اور اسباب اور علامتیں ہیں وہ امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق 10 ہیں، جن میں سے 6 کا بیان 7 کا بیان الحمدللہ پچھلے دنوں ہوا ہے. دوہرا دیتا ہوں دوبارہ تاکہ یاد آ جائے. ایک بات یہ تھی کہ اللہ جل جلالہ کے بارے میں یہ اعتقاد دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ جل جلالہ ہر اعتبار سے قابل تعریف ہیں، ان کی ساری صفات قابل تعریف ہیں. دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسانات کی بارش کی ہوئی ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کے احسانات کا شکریہ اور اس کے شکریہ کا حق انسان ادا نہیں کر سکتا. چوتھا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں اس کائنات میں وہ اس کی حکمت کے اور مصلحت کے عین مطابق ہوتا ہے، اس کا فیصلہ ہی در حقیقت بلند و بالا ہے. اور پانچواں یہ کہ آدمی ہر وقت اکثر اوقات اللہ تبارک و تعالی کی عظمت سے ڈرتا رہے کہ میرا کوئی کام اللہ جل جلالہ کی عظمت کے اور اس کی شان ربوبیت کے، اس کے احسانات کے اور اس کے حق کے خلاف نہ ہو جائے. اور چھٹا یہ کہ اس کی جو کچھ امیدیں ہوں وہ اللہ ہی سے وابستہ ہوں، مخلوق سے اپنی امیدیں وابستہ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ کرے کہ وہی میرے کام بنانے والا ہے، وہی میری حاجتیں پوری کرنے والا ہے، اور جو کام کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امید وابستہ کر کے کرے. اور ساتویں بات یہ کہ ان ساری باتوں کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کا ذکر بکثرت اس کی زبان اور دل پر رہے. یہ ساتویں بات تھی جو پچھلے اتوار کو جس کا کچھ بقدر ضرورت بیان ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ ساتوں باتیں بلکہ یہ دسوں باتیں جو آنے والی ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا خوگر بنا دیں، ان کے اوپر استقامت عطا فرمائے. آٹھویں بات جو ایمان کا تقاضا بھی ہے اور نبی اللہ جل جلالہ سے محبت کا تقاضا بھی ہے، اس کی علامت بھی ہے، اور جتنا جتنا آدمی اس پر عمل کرتا جائے اللہ جل جلالہ کی محبت میں اور ترقی ہوتی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان حریص ہو، یعنی ہر انسان کو یہ فکر ہو ہر وقت کہ میں اللہ تعالیٰ نے جو فریضے میرے ذمہ عائد کیے ہیں وہ میں ادا کرتا جاؤں، اور نوافل کے ذریعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا جاؤں، نفلی عبادتوں کے ذریعے قرب حاصل کرتا جاؤں، اس کی فکر ہو. فرائض کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہیں ہی فرض، لازم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے ذمے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ان کو بجا لائیں، اس میں ذرا اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ فرائض انسان ادا کرے. البتہ ساتھ لفظ استعمال کیا انہوں نے کہ آدمی حریص ہو اس بات کہ میں اللہ تعالیٰ نے جو فرائض میرے ذمے عائد کیے ہیں میں ان کو ادا کروں، یعنی شوق ذوق سے محبت سے وہ فرائض ادا کرے. ایک تو ہوتا ہے فرض کا سر سے اتار دینا، ایک جیسے ایک بوجھ تھا وہ میں نے اپنے سر سے اتار دیا. تو فریضہ ایک مفتی سے پوچھو گے تو یہی کہے گا بھائی ادا ہو گیا تمہارا فریضہ. لیکن ایک ہے وہ فریضہ محبت کے ساتھ ادا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کا انسان حریص ہو کہ میرے فرائض جو ہیں وہ جتنا مجھ سے ممکن ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے تصور کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ دل لگا کر انجام پائیں، اس کی فکر کریں اور صحیح صحیح انجام پائیں، کوئی غلطی نہ ہو ان میں. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب آفتاب کی گرمی سے سارے انسان سخت پریشان ہوں گے اور گرمی اس قدر سخت ہوگی کہ روایات میں آتا ہے کہ پسینہ انسانوں کا بہ رہا ہوگا اس طرح کہ وہ ان کے کانوں تک آ جائے گا، اتنا پسینہ. اس شدید گرمی کے عالم میں حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا اور اس گرمی کی شدت سے محفوظ رکھے گا. ان سات آدمیوں کی تفصیل آپ نے حدیث میں بیان فرمائی، ان میں سے ایک شخص جس کا ذکر فرمایا کہ یہ عرش رحمان کے سائے میں ہوگا ورجل قلبه معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں مسجد سے اٹکا ہوا ہو، دل لٹکا ہوا ہو، اٹکا ہوا ہو مسجد میں، یعنی ایک نماز پڑھ کر گیا اور ذہن پر یہ اس کے ذوق شوق ہے کہ اب دوسری نماز کا وقت آنے والا ہے، دوبارہ مسجد میں حاضر دوں، معلق بالمساجد، مسجدوں کے اندر دل اس کا اٹکا ہوا ہے. کہ صرف اتنا نہیں کہ میں نے ایک فریضہ ادا کر دیا بات ختم ہو گئی، بلکہ اس کو دل میں شوق لگا ہوا ہے کہ میں اب کب نماز کا وقت آئے اور کب میں جاؤں نماز کے لیے، اس شوق و شوق کے ساتھ، اس حرص کے ساتھ فرائض ادا کرے اور جو اس کے آداب ہیں اس کی طرح ادا کرنے کی کوشش کرے خشوع کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس بے توجہ سے جا کے چلا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ کہ سب سے بڑا چور کون ہے، سب سے بڑا چور کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ وہ جو زیادہ زیادہ لوگوں کا مال چرائے، جتنا زیادہ مال چرائے اتنا ہی بڑا چور. آپ نے فرمایا نہیں، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرے، نماز کی چوری کرے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول نماز کی چوری کیسے ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کی چوری یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھتا تو ہے لیکن اس کے رکوع اور اس کے سجدے اور اس کے خشوع میں قطر بیوت کر دیتا ہے. رکوع جس طرح کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتا، سجدہ جیسے کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتا، خشوع اللہ تعالیٰ کے سامنے جس طرح دل کو جھکانا چاہیے اس طرح نہیں جھکاتا. تو یہ نماز کا چور ہے، اور سب سے بڑا چور وہ ہے جو اللہ کے حق میں چوری کرے. نماز اللہ کا حق ہے، اس میں چوری کر رہا ہے تو سب سے بڑا چور وہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چوری سے محفوظ رکھے. تو فرمائیے رہے ہیں کہ فرائض کی صرف ادائیگی ہی نہیں بلکہ حرص، ان یحرص علی اداء فرائضہ، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرنے کا انسان حریص رہے، ذوق و شوق کے ساتھ اس کو ادا کرے. اللہ والتقرب الیہ من نوافل الخیر. تو فرائض تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن دوسری حرص اس کو یہ ہو کہ فرائض تو ادا کر ہی رہا ہوں لیکن نفلی عبادتیں میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کروں، تاکہ جتنی نفلی عبادتیں کروں گا اتنا ہی اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی فکر ہو نوافل کے ذریعے، نفلی عبادتوں کے ذریعے. یہ نفلی عبادتیں بھی بڑی عظیم الشان چیز ہیں، بڑی عظیم الشان چیز ہیں. ہم جیسے طالب علم جب یہ پڑھتے ہیں کہ نفل اس کو کہتے ہیں جس کا جو اس کو آدمی کرے تو ثواب اور نہ کرے تو کوئی گناہ نہ. فرائض تو وہ ہے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ ہو. اور نفل کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایسا عمل ہے کہ اس کے کرنے پر تو ثواب ملتا ہے لیکن نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو ہم جیسے خشک طالب علم جب یہ پڑھتے ہیں تو دماغ میں یہ بات آتی ہے جب گناہ نہیں ارے کون کرے، کیا ضرورت ہے، مطالبہ تو ہے نہیں لمیہ کی طرف سے کہ ضرور کرو، تو نہیں کرتے تو گناہ تو ہوگا نہیں، چھوڑ دو. تو میں بلکہ آپ کو میں اپنی بات بتاؤں، جب میں شروع میں پڑھتا تھا نور رضا قدوری تو اس وقت میری عمر ہوگی کوئی 10 سال کے قریب، 9-10 سال عمر تھی، 9-10 سال کی عمر میں نور رضا قدوری پڑھتا تھا. تو تو جب استاد بتاتے تھے کہ نفلی عبادت نفلی نماز کے احکام آتے تھے کہ ایک آدمی چار رکعتیں نفل پڑھ رہا ہے، ایک آدمی چھ رکعتیں پڑھ رہا ہے، ایک آدمی آٹھ رکعتیں پڑھ رہا ہے، تو دماغ میں یہ بات آتی تھی کیوں پڑھ رہا ہے، چھ رکعتیں کیوں پڑھ رہا ہے، کوئی فرض تو ہے نہیں، واجب تو ہے نہیں، تو اس وقت دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا، اس لیے کہ ساتھ میں نفل کی تعریف یہ پڑھ لی تھی کہ بھائی پڑھے تو ثواب اور نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، تو بھائی جب گناہ نہیں تو کیا ضرورت پڑھنے کی، جب مطالبہ نہیں ہے، یہ ایک دم سے 9-10 سال عمر تھی، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت یہ خیال آیا کرتا، تو اللہ بتائے ہم جیسے خوش طالبوں کے دل میں بعض اوقات یہ بات آنے لگتی ہے کہ بھائی نفلی عبادت ہے، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں. میرے شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ہم کے درجات بلند فرمائے، ایک دن فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، اذان ہونے لگی، تو ایک صاحب تھے جو ماشاءاللہ عالم بھی تھے، اب اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد بھی، اذان کے دوران بھی باتیں کرتے رہے، اذان کے بعد بھی باتیں کرتے رہے، تو میں نے عرض کیا کہ بھائی ذرا سا ایک منٹ رک جائے تو اذان کا جواب دے لیں، کچھ دعا جو ہے اذان کے بعد کی، اللہ مرب بہادی تاوت اتام مغفرہ کے قائمہ، یہ دعا پڑھ لیں. تو انہوں نے بڑے ہی بے اعتنائی کے ساتھ کہا کوئی فرض واجب تھوڑا ہی ہے دعا پڑھنا، یہ دعا پڑھنا کوئی فرض واجب تھوڑا ہی ہے، جو مطلب یہ کہ بڑی بے اعتنائی کی، ٹھیک ہے فرض واجب نہیں ہے لیکن اس سے بے اعتنائی برتنا، کوئی یاد بھی دلا رہا ہے تو اس یاد دلانے والے کو بھی ایسے ہی کہہ دینا جیسے یہ فضول بات کہہ رہا ہے، الحمد للہ. یہ بعض اوقات ہم جیسے خوش طالب علموں کے دل میں یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. خوب سمجھ لیجئے، ہمارے حضرت والے فرمایا کرتے تھے کہ فرائض جو ہیں وہ تو اللہ جل جلالہ کی عظمت کا حق ہے، اور نوافل جو ہیں وہ باری تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، باری تعالیٰ کی محبت کا حق ہے نوافل. دیکھو دنیا میں جو بھی کوئی تعلق ہوتا ہے کسی سے بھی، تو ایک قانونی تعلق ہوتا ہے، خوش قانونی تعلق، اور ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے. مثلا مثال کے طور پر میاں بیوی کا رشتہ ہے، تو شوہر کے ذمے جو قانونی حقوق ہیں وہ کیا ہیں، کہ نفقہ دے دے اس کو، کھانا پینے کا انتظام اس کا کر دے، رہائش کا انتظام کر دے، یہ اس کا قانونی حق ہے. اب کوئی شخص ساری زندگی بس قانونی حق پر اکتفا کیے بیٹھا رہے کہ وہ بس نہ نفقہ دے رہا ہے، اب نہ کبھی کی موت سے محبت کی بات کرتا ہے، نہ اس سے کبھی اس کے ساتھ اس نے معاشرت کرتا ہے، تو یہ ایک خوش تعلق ہے جو اس قانونی قانون کی جکڑ بند میں گزارا اس نے سارا وقت، اس کا جو تعلق رشتے کا جو لطف ہے وہ صرف قانونی حقوق ادا کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، کچھ اور بھی چاہیے. یا بیوی ہے، بیوی کے اوپر قانونی حق یہ ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں رہے، اس کے بغیر اجازت دے نہ جائے، تو جاتی ٹھیک ہے وہ رہ رہی ہے گھر میں، شوہر کے گھر میں رہ رہی ہے، اور جب کبھی کوئی اس کا اس کے ذمہ یہ بھی حق ہے کہ بھائی شوہر کی جنسی خواہش کو پورا کر دے وہ بھی کر دے، لیکن اس سے نہ بات کرتی ہے، نہ چیت کرتی ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ یعنی حسن معاملہ حسن معاشرت کوئی کام کرتی ہے، تو کیا اس طرح کوئی خوشگوار ازدواجی زندگی ہو سکتی؟ اب کہو کہ بھائی میں نے تو حق ادا کر دیا، جو قانونی حق تھا وہ ادا کر دیا، شوہر کہتا ہے میں نے نفقہ دے دیا، بیوی کہتی ہے میں گھر میں اس کے گھر میں موجود ہوں، اس کے بغیر نہیں جاتی، اور کیا چاہیے مجھے؟ تو یہ اس طرح کسی بھی رشتے کے اندر صرف قانونی حقوق ادا کر کے اور قانونی معاملہ کر کے کبھی خوشگوار تعلقات، پر لطف تعلقات قائم نہیں ہوتے. تبارک و تعالیٰ کے نے جو فرائض عائد کیے ہیں ہمارے ذمے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکات ہو، چاہے وہ حج ہو، یہ فرائض جو ہیں یہ ہمارے ذمے قانونی حقوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ تو ادا کرنے ہی ہے، لیکن اس سے آگے کچھ محبت کا بھی حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو وہ عظمت کا حق ہے، یہ محبت کا حق ہے، لہذا نوافل کو کی ناقدری نہ کرنی چاہیے، نوافل کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی جتنا جتنا نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا بندہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر الہام ہوگا۔ یہ جو فرمایا میں آنکھ بن جاتا ہوں جسے دیکھتا ہے، کیا مانا؟ کہ اس کی آنکھ پھر اسی جگہ اٹھے گی جہاں اللہ چاہے گا، اور کان اسی جگہ وہ بات سنیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوگی، ہاتھ وہی چیز پکڑیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوگی، چلے گا چل کے وہ اسی جگہ جائے گا جہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، جگہ جس جگہ جانا۔ یہ عجیب، یہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ فرمایا جتنا نفلی عبادتیں جتنا بھی کرے گا تو میرا قرب اتنا ہی اس کو حاصل ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ میں اس کے سارے وجود میں سما جاؤں گا، اور ایسا ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے شیخ سے سنا، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرمایا کہ ایک دن مجھ سے چپکے سے فرمانے لگا، میرے شیخ فرما رہے ہیں تعریف پسند، میں نے مجمع میں نہیں، تنہائی میں تھے حضرت، تو ایک دن تنہائی میں فرمانے لگے کہ ارے میاں میں کیا بتاؤں، اب تو کچھ ایسا لگتا ہے جیسے ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ کر لو استعمال کیا، ایسا لگتا ہے جیسے وہ فرما رہے ہیں اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اب یوں کر لو، اب یوں کر لو، اب یہ کر لو، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں چیز اٹھا لو، فلاں چیز بات کر دو، فلاں، فرمایا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر وقت یہ کیفیت تاری ہے۔ اب ہم اور آپ کیا سمجھیں اس کو؟ اس لیے کہ وہ حالت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دے، لیکن کیونکہ آئی نہیں تو اس واسطے اس کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے۔ وہ کیا ہے کہ جب ما زال لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى اكون، وہ بات یہاں پر پیدا ہو، نوافل کے ذریعے قرب حاصل کر کے اس مقام تک پہنچ گئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا ہر وقت الہام ہو رہا ہے، دل میں بات ڈالی جا رہی، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو۔ یہ چیز نوافل سے حاصل ہوتی ہے، یہ قرب نوافل سے حاصل ہوتا ہے، اور نوافل کے اندر وہ ساری باتیں داخل ہیں جو نفلی عبادتیں ہیں، بلکہ نفلی اعمال ہیں، وہ سب داخل ہیں۔ ایک تو وہ ہے، میں نے دو لفظ استعمال کیے، ایک نفلی عبادات اور ایک نفلی اعمال۔ نفلی عبادات میں تو نفلی نماز آتی ہے، نفلی روزے، نفلی صدقات، نفلی عمرے، نفلی حج، نفلی ذکر، نفلی تسبیحات، نفلی تلاوت، یہ سب نوافل عبادات ہیں۔ جتنا جتنا زیادہ آدمی کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ جل جلالہ کا قرب انشاءاللہ حاصل ہوتا جائے گا۔ ہم لوگوں کو کیونکہ ان کے نفلی عبادتوں کی قدر نہیں، اس واسطے ان کی طرف زیادہ اشتیاق بھی نہیں، ان کی طرف آگے بڑھنے کا جذبہ بھی نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور سارے بزرگان دین وہ اہتمام فرماتے تھے، ٹھیک ہے بھائی پانچ نمازیں تو فرض ہیں، لیکن ایک اشراق بھی ایک چیز ہوتی ہے، چاش بھی ایک چیز ہوتی ہے، اوابین بھی ایک چیز ہوتی ہے، تہجد بھی کچھ ہوتا ہے، یہ سب نوافل ہیں فرض واجب نہیں، لیکن اگر آدمی ان کا معمول اپنے ان کو معمول میں داخل کرے، جب اور جب تک معمول میں نہیں ہے جب تک جس وقت اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اشراق کی نماز ہے، چاش کی ہے، اوابین کی ہے، مغرب کے بعد چھ نفلیں اور تہجد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان فرما دیا ہم جیسے کمزوروں کے لیے کہ اصل تہجد جو ہے وہ تو فضیلت ہے آخری شب میں اٹھ کر پڑھنے کی، زیادہ فضیلت اس کی ہے، لیکن اگر کسی شخص کو اس کا موقع نہیں ملتا تو عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد جو بھی نماز آدمی پڑھ لے بنیت صلاۃ اللیل تو وہ تہجد کی برکات سے محروم نہیں رہتا۔ لہذا اگر فرض کرو کہ تہجد کی عادت نہیں ہے یا موقع نہیں ہے، مغلوب ہے آدمی اپنی نیند سے، تو کم از کم اتنا کر لے کہ عشاء کے بعد دو سنت موقعہ پڑھنے کے بعد کچھ رکعتیں صلاۃ اللیل کی رات کی نماز کی نیت سے پڑھ لیا کرے، چار پڑھ لے، چھ پڑھ لے، آٹھ پڑھ لے، جتنی توفیق، اور اس کے بعد کر لیا، پھر اگر آنکھ کھل جائے تو اس وقت بھی پڑھ لے، لیکن اگر نہ کھلے تو وہ صلاۃ اللیل کی برکات سے محروم نہیں رہے گا۔ اب دیکھو حضرت حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاروق اعظم کے ساتھ رہتے ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ لوگ فجر کے بعد عام طور سے صحابہ کرام حضور کے پاس جاتے اور کوئی اپنا خواب بیان کرتے تھے، دراصل میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اس خواب کی تعبیر بھی دیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ میں مجھے خواب ہی نہیں آتا تھا کوئی، تو مجھے دل میں یہ کچھ خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی خواب مجھے بھی نظر آئے اچھا تھا اور میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ خواب اسی طرح بیان کروں جیسے کہ اور لوگ بیان کرتے ہیں، تو یہ خواہش دل میں پیدا ہوئی۔ تو ایک دن آ گیا، نظر آ گیا خواب، ایک خواب نظر آ گیا، تو وہ خواب میں نے حضرت حفصہ سے ذکر کیا، اپنی بہن جو ام المومنین بھی ہیں ان سے ذکر کیا، اس خواب میں دیکھا کہ فرشتہ ہے اور مجھے لے کر اوپر چڑھ گیا، تو یہ خواب میں نے حضرت کا ذکر کیا، حضرت سے کہا کہ تم پوچھ لینا حضور سے اس کتاب میں، تو حضرت نے خواب ذکر کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ میرے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے، تو آپ نے اس کے کچھ جملہ یہ فرمایا کہ نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل، کہ عبداللہ بن عمر بہت اچھا آدمی ہے، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ رات کو بھی نماز پڑھا کرے، کاش کہ وہ رات کو بھی نماز پڑھا کرے، تو یعنی حکم تو دیا نہیں لیکن یہ جملہ فرما دیا کاش کہ نماز، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت نے جب مجھے یہ جملہ پہنچایا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، کاش کے رات کو نماز پڑھا کرے، تو اس کے بعد سے میں نے الحمدللہ رات کی نماز کبھی چھوڑی نہیں، دیکھا تو یہ بڑی عجیب چیز ہے رات کی نماز. تو اگر کسی کو آخر شب میں اٹھنے کی توفیق نہ ہو تو کم از کم اتنا کر. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے ناامیدی کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. جو دین کے اندر جتنی امید کی باتیں ہیں وہ کر کر کے تاکہ ہم جیسے کمزور لوگ بھاگ نہ جائیں, کسی نہ کسی طرح لگ جائیں ہیلے سے. یہ ہر جگہ حضرت کی کوشش ہوتی. تو فرماتے ہیں کہ جس کو رات کو تہجد کی لیے آنکھ نہیں کھلتی یا اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تو ایک کام کر لیا کرے. ایک تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ عشاء کے بعد وتر سے پہلے کچھ رکعتیں صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لے, اور دوسرا یہ کرے کہ رات کو کبھی کبھی سوتے سوتے آنکھ کھل جاتی ہے. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو سوتے سوتے آنکھ کھل گئی تھوڑی دیر کے لیے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر آنکھ کھل جائے تو لیٹے رہنے کے بجائے تھوڑی دیر بستر پر اٹھ جائے, اٹھ کے بیٹھ جائے اور بیٹھ کے دعا کر لیا کرے. بس اپنے نفس کو یہ سمجھا دے کہ بھائی تجھے زیادہ تکلیف نہیں دوں گا, تجھے وضو نماز نہیں کراؤں گا تجھ سے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے تو اٹھ کے بیٹھ جا اور بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا کر لے, اپنے مقاصد کے لیے بھی کر لے اور یہ بھی کر لے کہ اللہ مجھے تہجد کی بھی توفیق عطا فرمائے. کہتے پھر دعا کر کے سو جائے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اس کی پابندی کر لے گا تو میں انشاءاللہ تعالی ضمانت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تہجد سے محروم نہیں رہے گا. اب دیکھو کتنے آسان آسان چٹکلے حضرت نے بیان فرما دی. تو ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدر صلی اللہ تعالی سے دو فرما دیتے کہ یہ نفس جو ہے نا انسان کا, یہی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ہر نیک کام میں رکاوٹ اس نفس کی وجہ سے آتی ہے, شیطان کی وجہ سے اور نفس کی وجہ سے. تو حضرت فرما دیتے کہ اپنے اس نفس کو ذرا تھوڑا سا بہلایا کرو, نفس کو بہلایا کرو, بہلا بہلا کر لے جایا کرو اس کو نیکی کام کی طرح. پھر اپنی ایک دن مثال دی کہ حضرت کی عمر اس وقت ہو گئی تھی کچھ 70-75 سال کی عمر. فرماتے الحمدللہ رات کو اللہ تعالیٰ اٹھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں, لیکن اب بڑھاپا ہے, اس میں بیماری بھی آ گئی, طبیعت کمزور ہے, تھکی ہوئی ہے. رات کو جب آنکھ کھلی تو نفس نے کہا کہ تہجد کوئی فرض واجب تو ہے نہیں, اور بڑھاپا ہے, اور کیا ہے, بیماری ہے, تھکی ہوئی ہے طبیعت, نیند پوری نہیں ہوئی, تو اس وجہ سے چلو آج ایک دن قضا ہو جائے تو کیا ہے. یہ نفس نے کہا. تو حضرت فرماتے ہیں ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ چلو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے قضا ہو جائے, لیکن ذرا اٹھ کے بیٹھ جاؤ, تھوڑی اٹھ کے بیٹھ کے تھوڑی دعا کر پھر سو جانا. تو اٹھ کے بیٹھ گئے, اب دعا کرنی شروع کی. جب دعا کی تو کچھ نیند تھوڑی سی بھاگی, تو کہا کہ جب اٹھ ہی گئے تو چلو دعا ویسی بے وضو کر رہا ہے وضو کر کے کر لیں, نہ پڑھنا نماز لیکن وضو کر کے دعا کر لیں, کچھ ذکر تسبیح کر لیں, وضو کر لیا. جب وضو کر لیا تو کہا چلو جب وضو ہو گیا تو دو رکعت بھی پڑھ لو, بیٹھ کے پڑھ لینا, کھڑے ہو کے ہونے کی ضرورت ہے, بیٹھ کے پڑھ لینا دو رکعت پڑھ لینا, دو رکعت پڑھ کے پھر سو جانا. کہنے لگے جب مصلی پہ پہنچے تو جلدی سے جا کے کھڑے ہو کے اللہ والا. تو وہاں پہنچ کے جلدی سے اللہ اکبر کر کے نیت مان. تو حضرت فرماتے تھے کہ بعض اوقات اس طرح نفس کو تھوڑا سا وہ تمہارے ساتھ چالاکی کرتا ہے کہ نہیں, کہ وہ تمہارے ساتھ تمہیں بہانے بنا بنا کر لے جاتا ہے, تو تم بھی اس کے ساتھ جزاؤ سیئتن سیئتن مثلہا. تو اسی کے ساتھ کچھ بہانے بنا بنا کر اس کو لے جاؤ. تو اس طرح قابو آ جاتا ہے طرف طرف. تو غرض یہ کہ نوافل یہ اللہ جل جلالہ کی محبت کا حق ہے, اور جب اس نیت سے پڑھو گے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حق ادا کر رہا ہوں, ارے اس کو تو دیکھو اس کے ذمہ کوئی فرض واجب تھا جو تمہیں انعامات سے نوازتا, تمہیں جو رزق دے رکھا ہے, تمہیں جو صحت عطا فرمائی ہوئی ہے, تمہیں جو کچھ نعمتیں اس نے تمہارے اوپر برسائی ہوئی, کیا فرض واجب تھا اس کے ذمہ؟ کچھ بھی واجب نہیں تھا, وہ محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما رہا ہے. ما نبودے مو تقاضا ما نبود, مان رومی فرماتے ہیں ما نبودے مو تقاضا ما نبود لطف ہو نا گفتہ مامی سنو, وہ اس طرح دیتا ہے دے رہا ہے. جو ذات کوئی واجب نہیں آتا تھا اس کے ذمہ, ہمیں پیدا بھی کرتا, ہمیں پالتا بھی, ہمیں رزق بھی دیتا, ہمیں کھانے کو بھی دیتا, ہمیں خوشیاں بھی دیتا, ہمیں راحتیں بھی دیتا, ہمارے گھر کچھ واجب نہیں تھا, سب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دے رہا ہے. تو جو جس طرح دے رہا ہے تو اس کی محبت کا تھوڑا سا حق ادا کر, اس محبت کا حق ادا کرنے کی نیت سے جب نفل پڑھو گے اس کا لطف ہی کچھ اور ہو, اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہی کچھ اور عطا فرمائے. تو کچھ تو نوافل آدمی اپنے معمول میں شامل کر لے. اسی نوافل میں یہ بھی ہے, تلاوت بھی ہے, ذکر بھی ہے, تسبیح بھی ہے, جس کا ذکر پچھلے مرتبہ میں نے حج کیا تھا. وہ یہ ساری نفلی کی عبادت ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دیکھو کتنے حریص تھے نفلی عبادتوں میں. جس عبادت کی کوئی فضیلت معلوم ہو گئی کہ اس سے فلاں اجر ملے گا, اس کا دل میں تاجہ پیدا ہو گیا, ذوق شوق لگ گیا کہ یہ کام ہم بھی کریں. یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جن کا بھی میں نے واقعہ سنایا, ان کو نماز جنازہ میں نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت معلوم نہیں تھی. نماز جنازہ پڑھنے کی کیا فضیلت؟ تو ایک صحابی نے ان کے سامنے حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من صلی علی جنازت فلہو قیراط, کہ جو شخص جنازے کی نماز پڑھے اس کو ایک قیراط کے برابر اجر ملے گا. قیراط ایک یہ وزن ہوتا تھا, چاندی سونا اس سے تولا جایا کرتا تھا اس زمانے میں, آج بھی ہے لیکن آج کچھ اور مطلب ہے. اس زمانے میں ایک وزن ہوتا تھا, ایک قیراط اس کو اجر ملے گا. اور ایک قیراط دیکھنے میں تو بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے ایک قیراط فرمایا بہت پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. اتنا اجر ملے گا ایک جنازے کی نماز میں شرکت کے اوپر. اور جو جنازے کے پیچھے چلے ساتھ چلے تو دو قیراط, اور جو دفن میں بھی شریک رہے تو تین قیراط. یہ حدیث پہلے حضرت عبداللہ بن عمر کو معلوم نہیں تھی, کسی صحابی نے سنا دی. تو جب تصدیق کر لی اور کہا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسے بے ساختہ منہ سے نکلا کہ لقد فرطنا فی قراری تا کثیرا, ہائے ہم نے کتنے قیراط ضائع کر دیے. یعنی پہلے ہمیں اس کی فضیلت معلوم نہیں تھی, اب معلوم ہوئی. تو اگر پہلے معلوم ہوتی تو ہم نمازوں میں شرکت کرتے, نمازوں کے جنازے کے پیچھے چلتے, اس کے نتیجے میں کتنے قیراط ہمیں حاصل ہو چکے ہوتے, ہم نے وہ قیراط ضائع کر دیے. لقد فرطنا فی قراری تا کثیرا, یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, جس عمل کی فضیلت معلوم ہو گئی اس کو حاصل کرنے کی فکر. اور سارے بزرگان دین کا یہ عالم. آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں, زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے, اور صبح سے لے کے شام تک آدمی کولی کو بیل کی طرح لگا رہتا ہے, کاموں کے اندر فرصت نہیں ملتی, نوافل کی فرصت نہیں ملتی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, امام ونیف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد قاضی القضات یعنی چیف جسٹس قاضی القضات تھے پورے عالم اسلام, اور اس زمانے میں اسلامی حکومت جو ہے وہ اتنی بڑی تھی کہ آج ہمارے پاکستان سے کم از کم 20 گنا زیادہ بڑا رقبہ تھا جس کے وہ قاضی القضاۃ تھے، اور قاضی کے پاس فیصلے آنا اور چرچا، اور فقیہ بھی تھے، مسائل فقہیہ کے کی تعلیم اور اس کے استنباط اس میں بھی لگے ہوئے، یہ ساری مصروفیت. اور روایات میں آتا ہے کہ قاضی بننے کے بعد 200 رکعتیں یومیہ پڑھا کرتے، 200 رکعت یومیہ. کیوں؟ اس لیے کہ نوافل کے ذریعے اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل کرنے کی رغبت اور شوق، اس کی وجہ سے 200 نفلیں روزانہ پڑھتے ہیں. اس حرص اس بات کی کہ نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، وہ تو ساری مصروفیتوں کے باوجود وقت نکال لیتے ہیں. تو ساری بات اصل میں یہ جو ہم کہتے ہیں نا مصروف ہے مصروف ہے مصروف ہے، فرصت نہیں ملتی، وقت نہیں ملتا. تو درحقیقت بات یہ ہے کہ جس کام کی انسان کے دل میں اہمیت پوری ہوتی ہے اس کا وقت نکل ہی آتا ہے. حضرت میں نے اپنے استاد حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد سنا. حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ مجھے اس کی فرصت نہیں مل رہی نہ ملی، یہ اس چیز کے اہتمام کی قلت کی دلیل ہے، یعنی اس کا کما حقہ دل میں اہتمام نہیں، اس کی اہمیت نہیں. ورنہ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کے لیے وقت نکل آتا ہے. ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک کسی کام میں مصروف ہے، دنیا کے کسی بھی دنیا کے کام میں کسی بھی کام میں، اچانک فرض کرو اس کے پاس دعوت آ جائے صدر مملکت کی طرف سے کہ بھائی آؤ تمہیں کچھ انعام دیں، ہوگا کہ آ گئی دعوت انعام دینے کے لیے کسی کارنامے پر تمہارے، تو بتاؤ مصروفیت کہاں جائے گی؟ اس وقت مصروفیت کا عذر کرو گے؟ نہیں جی میں تو مصروف ہوں، مجھے وقت نہیں ملتا. کیا ہوگا؟ سب چھوڑ چھاڑ کے ساری مصروفیت اور چل پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت دل میں، یہ زیادہ اہم کام ہے، یہ مصروفیت جو ہے اتنی اہم نہیں ہے، لہذا نکل آئے نکل کھڑا ہو. پر جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کا وقت نکل لیا. خدا نہ کرو اسی مصروفیت کے عالم میں خدا نہ کرے کوئی بیماری آ جائے، کیا ہوگا؟ سب چھوڑ چھاڑ کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ علاج کرنے کے لیے. تو اسے کی اہمیت ہو. تو یہ درحقیقت یہ عذر کہ ہمیں وقت نہیں ملتا فرصت نہیں ملتی، یہ درحقیقت اہمیت کی کمی کی وجہ سے ہے. جس چیز کی اہمیت دل میں پیدا ہو گئی اس کے لیے وقت نکل آئے گا، آرام سے نکل آئے گا. تو یہ نوافل بھی اسی میں داخل ہے، نفلی عبادتیں بھی اس میں داخل ہیں. کہ یہ عذر کہ بھائی ہم تو مصروف بہت ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ درحقیقت کیا ہے؟ یہ قلت اہمیت کہلا. ہاں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے نہ صحیح، بہت زیادہ صحیح، بہت زیادہ نہ صحیح، تھوڑی سی کر لو، تھوڑی سی کر لو، اس نیت سے کر لو کہ بھائی یہ بہت اہم، یہ کام بھی بڑا اہم ہے، اس کے لیے تھوڑا سا وقت میں نکال لیتا ہوں، اور باقی کے لیے کوشش کرتے رہو، اور زیادہ نہ کر سکو تو کم از کم اگر حسرت ہی رہے دل میں کہ بھائی میں تھوڑا سا کر پاتا ہوں کچھ زیادہ نہیں ہو پاتا، یہ حسرت بھی بعض اوقات پہنچا دیتی ہے کہیں سے کہیں. بزرگ کہا کرتے ہیں اس کو حسرت نایاب، حسرت نایاب. یہ حسرت بھی بعض اوقات بڑا کام کر جاتی ہے. میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ صدرہ سے بارہا سنا, حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں, فقہا محدثین میں سے ہیں, صوفی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے عجیب طرح ان کو اپنی طرف بلایا تھا. یہ بڑے مالدار آدمی تھے, بڑے صاحب جائیداد, باغات اور کھیت اور تجارت اور خدا جانے کا, بہت مالدار آدمی تھے اور آزاد آدمی, نہ کچھ دین کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں, کوئی عبادتوں کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں. اللہ بچائے, سارے دنیا داری کے کاموں میں مصروف. تو ان کا باغ تھا سیب کا, تو یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سیب کے موسم میں جا کر گھر میں گھر والوں کو سب کو لے کے وہاں مقیم ہو گئے کہ بھائی سیب کا موسم ہے, کھائیں گے اور ذرا پکنک منائیں. تو وہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ مقیم تھے اور اسی میں کھانا پینا, اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کچھ پینا پلانا بھی, اور آلات موسیقی. تو خوب کھانا کھایا, سیب کھائے, شربت وربت پیا, کیا کچھ کیا, اور موسیقی, موسیقی کا وہ ستار ہاتھ میں اور وہ بج رہا ہے. اسی حالت میں نیند آ گئی, ستار بجاتے بجاتے سو گئے. آنکھ کھلی تو پھر ستار بجانا شروع. اب جو ستار بجایا تو ستار بجتا ہی نہیں, اس میں سے بجائے موسیقی کے قرآن کریم کی آیت کی آواز آ رہی, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کہ کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے سامنے پسی جائیں. یہ آواز آ رہی تھی, بس اللہ تعالیٰ کو ایک رخ موڑنا منظور تھا. وہ آواز آئی, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس ستار سے آواز نکلی, بعض سے آ رہا ہے پرندے آ رہے تھے, پرندے اوپر, پرندوں نے یہ آیت پڑھنی شروع کر دی. بس یہ آیت کا پڑھنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی, سب کچھ چھوڑ بیٹھے, اور پھر آج اتنے بڑے فقیہ وہ, محدث وہ, صوفی وہ, ولی اللہ وہ, اتنے بڑے. تو یہ رات کو میں نے اپنے والد واجد سے سنا, رات کے وقت میں جب کھڑے ہوتے تھے تو تہجد کے لیے, تو دور سے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی لکڑی کھڑی ہوئی, بے حس و حرکت عبادت میں کھڑے رہتے تھے. خیر اسی حالت میں انتقال ہو گیا. تو کسی نے خواب میں دیکھا حضرت اللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو, پوچھا کہ حضرت کیسا رہا معاملہ, کیا انجام ہوا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم فرمایا, بڑے نعم انعام کا معاملہ فرمایا, اور بڑے درجات اللہ نے عطا فرمائے, لیکن میرے گھر کے پاس ایک لوہار رہا کرتا تھا, اللہ نے اس کو جو درجہ دیا وہ ہمیں نصیب نہ ہو. ایک لوہار رہتا تھا, یہ خواب میں دیکھا کسی نے, یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت درجہ دیا مگر لوہار کے برابر درجہ نہ ملا. اب لوگوں کو جستجو ہوئی تو مجھے لوہار کیسا تھا جو عبداللہ بن مبارک سے بھی آگے بڑھ گیا. تو لوگ گئے اس کے گھر, بیوی سے پوچھا کہ بھائی تمہارے شوہر کیا کرتے تھے؟ کہ جی وہ لوہار تھے, لوہا پیٹا کرتے ہیں دن بھر. کہا کہ ان کا کوئی خاص عمل, کوئی نیکی کا عمل کوئی تمہیں معلوم ہو تو بتاؤ. تو بیوی نے کہا کہ اور کوئی مجھے کوئی خاص عمل نہیں میں نے ان کا دیکھا, البتہ دو باتیں تھیں. ایک بات تو یہ تھی کہ وہ لوہا پیٹتے رہتے تھے دن بھر, اور جب آواز آتی تھی اذان کی, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, جب یہ آواز کان میں پڑتی تو اگر انہیں ہتھوڑا سر میں ایسے سر پر اٹھایا ہوا ہے تو وہ ہتھوڑا بھی ایک ضرب لگانا بھی پسند نہیں کرتے تھے, پیچھے چھوڑ دیتے تھے. پیچھے چھوڑ کر اور نماز کے لیے چل پڑتے ہیں. ایک تو یہ عمل تھے سامنے, اب باقی سارا نماز پڑھی اور پھر اپنا لوہا پیٹنا شروع کر دیا. اور ایک بات یہ دیکھی کہ کبھی کبھی مجھ سے وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے پڑوس میں عبداللہ ابن مبارک رہتے ہیں, رات کو یہ ساری رات عبادت کرتے ہیں, رات کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لکڑی کھڑی ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاش کی فکر سے بے پرواہ کیا ہے اور ان کو اللہ نے بہت مال و دولت سے نوازا ہے, تو اس کی وجہ سے ان کو کچھ دن بھر میں کوئی نہ مزدوری کرنی نہ محنت کرنی, تو الحمدللہ رات کو ان کو توفیق ہوتی ہے, اتنے دیر تک عبادت کرتے رہتے ہیں. اگر ہمیں بھی کچھ اپنے معاش سے فراغت نصیب ہوتی تو ہم بھی کچھ کر لیا کرتے, اگر ہمیں بھی معاش سے فراغت نصیب ہوتی تو ہم بھی کچھ کر لیا کرتے, رات کو ہم بھی تھوڑی بہت تو پڑھتے تھے, لیکن اتنی پڑھتے جیسے پڑھتے جیسے عبداللہ ابن مبارک پڑھتے, یہ بکثرت کہا کرتے تھے. تو بزرگوں نے جنہوں نے واقعہ بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو اس کے جماعت کے اہتمام کی برکت سے کہ ہتھوڑا وہیں چھوڑ دیا پیچھے اور جماعت کی طرف متوجہ, ایک جماعت کے اہتمام کی برکت سے اور دوسرے اس حسرت سے, یہ حسرت جو ہے کہ یوں ہوتا تو کاش ایسا ہوتا تو مجھے بھی کتنی عبادت کرنے کی توفیق ہوتی, مجھے بھی مجھے حسرت ہے کہ مجھے وہ موقع نہیں ملا, یہ ہے حسرت نایاب. تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حسرت پر کرم فرما دے اور اس حسرت کی وجہ سے آدمی کو وہ درجہ مل جاتا ہے جس چیز کی حسرت کر رہا ہے. اللہ, میں نے حضرت والا حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت السالک میں, یعنی حضرت کے نام جو اصلاحی خطوط لکھتے تھے نا لوگ اصلاح کے لیے, تو ان میں سے ایک خط میں پڑھا کہ ایک صاحب نے لکھا کہ حضرت میں کچھ دنوں سے بیمار ہوں اور بیمار ہونے کی وجہ سے معمولات پورے نہیں ہو رہے, نہ ذکر نہ تسبیح نہ وہ نواز نفلی نمازیں جو میں پڑھا کرتا تھا وہ پوری نہیں ہو رہی, اس کی وجہ سے بڑی طبیعت میں حسرت رہ, اس کی وجہ سے طبیعت میں بہت حسرت رہتی ہے اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ اگر میں صحت مند ہوتا تو یہ ساری عبادتیں انجام دے رہا ہوتا, لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں دے پا رہا ہوں. تو حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ یہ حسرت بھی تو انہی درجات کی ترقی کا ذریعہ ہے جو کہ عبادت سے حاصل ہے, عذر کی وجہ سے چھوڑے ہوئے اور اس کے اوپر حسرت بھی ہو رہی ہے, تو حسرت بذات خود موجب اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, بشرطے کہ وہ حسرت غیر اختیاری امور کے حوالے پر ہو تو وہ موجب اجر ہوتی ہے. تو جتنا موقع میں جتنی بھی توفیق ہو جائے تھوڑی بہت ہی صحیح, دو رکعت بھی کم نہیں, دو رکعت کی بھی توفیق ہو جائے نفل پڑھنے کی اور باقی کی حسرت رہے کہ کاش ہم بھی پڑھا کریں, تو کچھ بعید نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حسرت کی برکت سے پہنچا دے. ہمارے حضرت تو بڑی وسوخ سے فرمایا کہ جو آدمی یہ کام کرتا رہے, حضرت کی مرمت فرماتے ہیں کہ آنکھ کھل گئی, اٹھ کے بیٹھ کے تھوڑی دعا کر لی, دعا میں یہ بھی کہہ دیا کہ یا اللہ مجھے تہجد کی توفیق عطا فرما, تو حضرت تو بڑے وسوخ سے فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ تہجد سے محروم نہیں رہے گا. تو بھائی ساری گزارش کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اس کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے, اس محبت کے آثار و علامات حاصل کرنے کے لیے آدمی کو کچھ نفلی عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا دو چیزیں ہیں, ایک نفلی عبادتیں اور ایک نفلی اعمال. تو ابھی تو بیان صرف نفلی عبادتوں کے بارے میں عرض کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عطا فرما دے, کم از کم یہ دو چار جو ہے نا, اشراق ہے, اوابین ہے اور افطار ہے، تہجد کی رکعتیں ہیں، یہ کم از کم آدمی اس کا اہتمام کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ جو جو اس میں ترقی ہوگی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، اور جو باقی نفلی اعمال ہیں ان کی اللہ توفیق دی تو اگلے اتوار کو انشاءاللہ شاء اللہ کروں گا. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ عالمی ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ اس پر عمل، اس پر یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین میں جو لوگ بھی بیمار ہیں، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما دے. یا اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دے. یا ارحم الراحمین، جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ تحریری طور پر یا زبانی طور پر اپنے فضل و کرم سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے. یا اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. یا اللہ جو ہم نے باتیں کہیں اور سنی ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما. بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما. یا اللہ اپنی مرضیات کی زندگی عطا فرما. یا اللہ اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، ہم دشمنوں کے شر سے یا اللہ ہمیں، ہمارے ملک کو اور ہم تمام عالم اسلام کو یا اللہ محفوظ فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمته.